السلام.
وعليكم السلام ورحمة الله. کیا حال ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ وزن کچھ کم ہوا کیا؟ وزن کم ہوا کچھ؟ پتہ محبی و محبوبی مرشدی و مولای عارف بالله مجدد زمانہ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں. رحمت کا تیری سر پہ میرے آبشار ہو. سجدے میں سر ہو چشم پیوں اشک بارو. سجدے میں سر ہو چشم پیوں اشک بارو. رحمت کا تیری سر
تجھ کو بہت بے
سب کو تیری یاد سے حاصل قرار ہو، دل میں سے تجھ کو بہت بے قرار ہو، ہر ایک گناہ سے مجھے یا رب فرار ہو، ہر ایک گناہ سے مجھے یا رب فرار ہو، یک لمحہ آسیوں میں نہ میرا شمار ہو، یک لمحہ آسیوں میں نہ میرا شمار ہو، ہر ایک گناہ سے مجھے یا رب فرار ہو، یک لمحہ آسیوں میں نہ میرا شمار ہو، سجدے میں سر ہو چشم دیوں اشک بار ہو، رحمت کا تیری سر پہ میرے آبشار ہو، بستی ہو یا چمن ہو کہ وہ کوہسار ہو، بستی ہو یا چمن ہو کہ وہ کوہسار ہو، جدھر بھی دل میرا تجھ پر نثار ہو، جاؤں جدھر بھی دل میرا تجھ پر نثار ہو، اپنے کرم سے بھیک مجھے مغفرت کی دے، اپنے کرم سے بھیک مجھے مغفرت کی دے، بندہ تیرا محشر میں نہ یہ شرمسار ہو، بندہ تیرا محشر میں نہ یہ شرمسار ہو، اپنے کرم سے بھیک مجھے مغفرت کی دے، بندہ تیرا محشر میں نہ یہ شرمسار ہو، یا رب تیرے کرم سے یہ کچھ بھی نہیں بعید، یا رب تیرے کرم سے یہ کچھ بھی نہیں بعید، رحمت بروز حشر تیری بے شمار ہو، رحمت بروز حشر تیری بے شمار ہو، یا رب تیرے کرم سے یہ کچھ بھی نہیں بعید، رحمت بروز حشر تیری بے شمار ہو، عاصی اگر ہو متقی ترک گناہ سے، عاصی کے معنی گناہگار، عاصی اگر ہو متقی ترک گناہ سے، عاصی اگر ہو متقی ترک گناہ سے، تاج ولایت کا وہی تاجدار ہو، پھر تاج ولایت کا وہی تاجدار ہو، عاصی اگر ہو متقی ترک گناہ سے، پھر تاج ولایت کا وہی یا رب فدا ہو تجھ سے اس قدر کا ہر نفس نفس کا احساس یا رب فدا ہو تجھ سے اس قدر کا ہر نفس یا رب فدا ہو تجھ سے اس قدر کا ہر نفس توفیق ایسی آپ کی لیلو نہارو توفیق ایسی آپ کی لیلو نہارو یا رب فدا ہو تجھ سے سفتر کا ہر نفس توفیق ایسی آپ کی لیلو نہارو توفیق ایسی آپ کی لیلو نہارو سجدے میں سر ہو چشم دیوں اشک بار ہو رحمت کا تیری سر ہمارے حضرت شیخ العرب والعجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ملفوظات نے یہ ارشاد فرمایا ایک مرتبہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ کے پاس بیٹھنے سے کیا ہوتا ہے، ان سے تعلق کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ دیکھو، حرم کعبہ شریف کی توسیع ہوتی رہتی ہے، حرم کی توسیع ہوتی رہتی ہے مسلسل، اور مختلف سمتوں میں وہاں گھروں کو توڑ کر، ہوٹلوں کو توڑ کر، اس کو کتنے بڑے علاقے کو حرم کے حصے میں شامل کر لیا ہے، حرم کا صحن اب وہاں تک آ گیا جہاں لوگوں کے گھر اور ہوٹل تھے۔ تو فرمایا کہ حرم کے ارد گرد کتنے بیت الخلاء بھی بنے ہوئے تھے، تو بیت الخلاؤں کو توڑ کر وہاں پر اس کو حرم مکہ شریف میں شامل کر دیا، کعبہ شریف کے صحن کے ساتھ شامل کر لیا۔ تو جو بیت الخلاء تھا جہاں نجاست ہوتی تھی، غلاظت ہوتی تھی، الحاق کی برکت سے جو ہے وہاں پر اب ایک نماز پڑھنے کا ثواب 100,000 نماز کا ہو گیا۔ پہلے بیت الخلاء تھا، لیکن جب الحاق ہو گیا، مل گیا حرم کعبہ سے، اب اس کی قیمت بدل گئی، اب وہ بیت الخلاء نہیں رہا، اب وہ مقدس جگہ بن گئی۔ اور فرمایا کہ توڑنا بھی ضروری ہے، بیت الخلاء کو توڑا گیا تب اس کا الحاق ہوا نا، بیت الخلاء تو نہیں اس میں ہو سکتا، توڑا گیا، اس کو برابر کیا گیا، صفائی کی گئی، اس کے بعد اس کا الحاق ہوا۔ فرمایا کہ اسی طرح گناہگار جب نیک صحبت میں جاتا ہے تو اسی طرح سے وہ اللہ والا بن جاتا ہے، گناہوں سے توبہ کرتا ہے۔ اور فرمایا اس میں دوسرا سبق یہ بھی ہے کہ جب بیت الخلاء توڑا گیا پھر اس کا الحاق ہوا۔ اسی طرح جو جب تک آدمی اپنے دل کو توڑے گا نہیں اللہ کے لیے، وہ اللہ والا نہیں بن سکتا۔ اپنے دل کو ہم توڑنا سیکھیں اور نیک صحبت میں رہیں تو انشاءاللہ تعالی ہم بھی اللہ والے ہو جائیں گے۔ تو یہ ہے اولیاء اللہ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان سے تعلق رکھنے کا انعام۔ اور فرمایا کہ اولیاء اللہ ایسے مقبول ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو پیار کی نظر سے دیکھتے رہتے ہیں، ان کے دلوں میں بھی جھانکتے رہتے ہیں، جن لوگوں کی محبت ان کے دلوں میں ہوتی ہے اس پر بھی کرم فرما دیتے ہیں۔ اللہ کے بعض بندے ایسے مقبول ہوتے ہیں، ان کے دل میں جس چیز کی محبت ہوتی ہے اس پر بھی فضل فرما دیتے ہیں، اس پر بھی کرم فرما دیتے ہیں۔ تو ساتھ بیٹھنے کا یہ انعام ملتا ہے، بری صحبت میں رہے گا تو برا انجام ہوگا، اور نیک صحبت میں رہے گا، اولیاء اللہ کے ساتھ رہے گا، خود بھی ولی اللہ بن جائے گا، دوسروں کو بھی ولی اللہ بنائے گا۔ ہاں، جب نسبت عطا ہو جاتی ہے، نسبت متعدی، تو خود بھی اللہ والا بن گیا اور اس کی صحبت سے لاکھوں لوگ، ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ اللہ والے بن جاتے ہیں۔ نہ جانے کتنی نہریں میرے دریا سے ہوئی جاری، نہ جانے کتنی نہریں میرے دریا سے ہوئی جاری، مگر پھر بھی میرے دریا کی طغیانی نہیں جاتی۔ حوالے حضرت کا شعر ہے۔ اللہ والوں کا دل ایسا عشق کا سمندر ہوتا ہے، اس سے ہزاروں لوگوں کو جو ہے نسبت عطا ہو جاتی ہے، پھر وہ اپنی اپنی جگہ، وہ بھی اللہ والا بنا رہے ہوتے ہیں، دوسرے لوگوں میں محنت کر رہے ہوتے ہیں، مگر جو جس مٹکے کا تعلق سمندر سے ہو جائے، چھوٹا مٹکا ہے لیکن سمندر سے اس کا تعلق ہو گیا، اس کا پانی کبھی خشک نہیں ہوتا۔ اسی طرح جس دل کا تعلق اللہ سے ہو گیا، اس کے علوم اور اس کے الہامات کبھی ختم نہیں ہوتے۔ خدا تعالیٰ ان کو نئے نئے مضامین دیتے رہتے ہیں لوگوں کی ہدایت کے لیے، جو لوگوں کی ہدایت کا سبب بنتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ والوں کا دل جو ہے، اسی دل سے دل ملا لو۔ ہمارے سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ہمارے جو حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان سے فرمایا کہ میاں اشرف علی، جب میں کسی سے مشغول ہوں گفتگو میں، یا میں ہنس رہا ہوں، یا میں رو رہا ہوں، یا میں خاموش ہوں، تب بھی اپنے دل کو میرے دل سے ملائے رکھوں، تب بھی اپنے دل کو میرے دل سے ملائے رکھوں، اس لیے کہ بظاہر میں مشغول ہوں لیکن دل میرا اللہ کے ساتھ مشغول ہے۔ تو جب بھی کسی اللہ والے کے پاس، اس کی صحبت میں بیٹھنا نصیب ہو، تو اپنے دل کو اس کے دل سے ملائے رکھے، اگرچہ وہ ہنسی کیوں نہ رہا۔ خواجہ صاحب کا شعر تو آپ لوگ سنتے رہتے ہیں، گو ہنسی بھی ہے لبوں پہ ہر دم، اور آنکھ بھی میری تر نہیں ہے، مگر جو دل رو رہا ہے پہم، اس کی کسی کو خبر نہیں۔ اولیاء اللہ اپنے دل کا تعلق ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے جوڑے رکھتے ہیں 90 درجہ، ایک ذرہ بھی ادھر ادھر نہیں ہونے دیتے، اور اگر ایک ذرہ بھی ان کی دل کی سوئی اللہ تعالیٰ سے ہٹ جائے تو لرز جاتے ہیں۔ غرض باغ دل ہزاراں کم بوت، غرض باغ دل خلال کم بوت، بر دل سالک ہزارہ غم بوت۔ یہ اگر اللہ تعالیٰ کے قرب کے گلستان سے ایک ٹنکا بھی ان کے دل سے کم ہو جاتا ہے، یعنی ایک ذرہ برابر اللہ سے تعلق میں غفلت ہو جاتی ہے، تو وہ کانپ جاتے ہیں، ہزاروں غم ان پر ٹوٹ پڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے وہ ایسا تعلق رکھتے ہیں۔ اور فرمایا، ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ ہزاروں شغل ہیں دن رات میں، وہ ہزاروں شغل ہیں دن رات میں، کام کاج بھی ہے، بیوی بچے بھی ہیں، دکھ بیماری بھی ہے، بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، بیماری ہو گئی ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، دفتر میں نوکری ہے، کام کاج پہ کام ہو رہا ہے، سارے معاملات چل رہے ہیں، وہ ہزاروں شغل ہیں دن رات میں، لیکن اسحد آپ سے غافل نہیں، لیکن اسحد آپ سے غافل نہیں ہے، اللہ سے غافل نہیں ہے، ہر وقت ایک فکر لگی ہوئی ہے کہ وہ راضی ہیں مجھ سے، خفا تو نہیں ہے، یہ خطرہ میرے دل سے کب دور ہوگا۔ اللہ کا عاشق یہ ہر وقت بزبان حال یہ کہتا ہے کہ وہ راضی ہیں مجھ سے، خفا تو نہیں ہے، یہ خطرہ میرے دل سے کب دور ہوگا۔ ہر وقت ایک تلوار لٹکی ہے کہ کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں، میری آنکھ ایسی جگہ نہ اٹھ جائے جہاں وہ ناراض ہو جائیں، میری زبان ایسی نہ چل جائے کہ وہ ناراض ہو جائیں، میری کان وہ بات نہ سن لیں جس سے وہ ناراض ہو جائیں، میں کسی ایسے موقع پہ نہ چلا جاؤں جس سے وہ ناراض ہو جائیں، میرا ہاتھ سے کوئی ایسا کام صادر نہ ہو جائے جس سے وہ ناراض ہو جائیں، میرا پاؤں کسی گناہ کی طرف نہ چل دے جس سے وہ ناراض ہو جائیں، میرا دل کسی غیر اللہ کے اندر مشغول نہ ہو جائے جس سے وہ ناراض ہو جائیں، جس سے مجھے ان سے دوری پیدا ہو جائے۔ عاشقوں کا یہ شیوا ہے کہ ہر وقت وہ خدا تعالیٰ کی یاد میں مصروف رہتے ہیں۔ یاد میں کیسے مصروف رہتے ہیں؟ یاد یہی ہے کہ وہ میرے کسی قول سے، میرے کسی فعل سے ناراض نہ ہو جائے۔ تو یہ جو ہے دل بنانا ہے، دل کا تعلق اللہ تعالیٰ سے جوڑے رہتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ وہ سب کے ساتھ رہ کے بھی سب سے جدا رہے، ہاں دنیا کے مشغلوں میں بھی وہ باخدا رہے، دنیا کے مشغلوں میں بھی وہ باخدا رہے، وہ سب کے ساتھ رہ کے بھی سب سے جدا رہے۔ یعنی معاملات ہاتھ سے ہو رہے ہیں، پیر سے ہو رہے ہیں، زبان سے ہو رہے ہیں، لیکن دل اللہ تعالیٰ سے جڑا ہوا ہے، دل میں ہر دم یہ فکر ہے کہ میرا مولا مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اور دل میں ہر دم یہ فکر ہے کہ میرے کس کام سے میرا مولا راضی ہو جائے، خوش ہو جائے، میں وہ کام کر ڈالوں جس سے میرا مولا مجھ سے خوش ہو جائے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے کہ ہم اپنے دل کا تعلق زاویہ قائمہ سے اللہ تعالی سے جوڑے رکھیں، جوڑے رکھیں، یہ نہیں کہ کبھی جڑ گیا کبھی ٹوٹ گیا. اللہ تعالی ایسا تعلق ہم سب کو نصیب فرمائے کہ اللہ تعالی سے ایک لمحہ بھی ہماری غفلت نہ ہو. تو گناہ تو دور کی بات ہے، لیکن اللہ تعالی سے ہم چاہتے ہیں کہ ایک سانس بھی غفلت نہ ہو، اور ہر سانس ہم اللہ تعالی پر فدا کرنے والے بن جائیں. کیا ہے ہر سانس اللہ پر فدا کرنا؟ کہ ہم اللہ تعالی سے کی مرضی پر چلنے والے بن جائیں، اللہ کی مرضی پر جینا اور اللہ کی مرضی پر مرنا. اللہ کی مرضی پر جینا کیا ہے؟ کہ جو احکامات اللہ تعالی کے ہیں، شریعت کے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے، ہم ان پر سارے مفادات کو قربان کر دیں، سب مفادات کو قربان کر دیں. اذان ہو گئی، گاہک آ گیا ہے، اس کو کہہ دیں کہ بھائی اب نماز پڑھ لیں، پھر آپ سے بات کریں گے. تو یہ سارے مفادات کو اس نے اللہ پر فدا کر دیا. اسی طرح جو بھی معاملہ شریعت کا پیش آ جائے اور اس میں تاخیر مناسب نہ ہو، کیونکہ نماز میں تاخیر نہیں کر سکتے، جماعت تیار ہے، جماعت واجب ہے، تو اس میں تاخیر نہیں کر سکتے، تو اس کو سب مفادات کو قربان کر دے اور اللہ کے حکم کو پورا کریں. اسی طرح سے اللہ پر مرنا کیا ہے؟ کہ جتنے بھی نفس کا تقاضا ہو، کتنی بھی شدت کا تقاضا ہو کہ اس حسین کو دیکھ لے، اس عورت کو دیکھ لے، نامحرم کو دیکھ لے، یا عورت کو تقاضا ہے کہ فلاں مرد کو دیکھ لے، یا ہاتھ میں اسمارٹ فون ہے، دل چاہے اس میں گندگی دیکھ لے، کون دیکھتا ہے، یا کیبل لگی ہوئی ہے اور حرام کام ہو رہے ہیں، کتنا بھی شدت کا تقاضا ہے، لیکن اپنے نفس کو کچل دے، اپنے نفس کو کچل دے، اس کو کہہ دے کہ میں تیرا بندہ نہیں ہوں، میں تو اللہ کا بندہ ہوں. ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کی زبان سے یہ کلمہ جاری تھا، کہہ رہے ہیں کہ نہ تو میرا خدا نہ میں تیرا بندہ، بس اتنا کہہ رہے تھے، نہ تو میرا خدا نہ میں تیرا بندہ. تو ایک مفتی صاحب جا رہے تھے، انہوں نے کہا تم تو کافر ہو گئے، تم تو کفر کر رہے ہو. انہوں نے کہا پہلے یہ تو پوچھو کہ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں، کس سے کہہ رہا ہوں، میں اپنے نفس کو مخاطب کر رہا ہوں کہ میرا نفس مجھ سے کسی گناہ کا تقاضا کر رہا ہے، اور میں اس کو یہ کہہ رہا ہوں کہ نہ تو میرا خدا نہ میں تیرا بندہ، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، وہ کام کروں گا جو میرے مالک کا حکم ہے. تو ہم کو اللہ تعالیٰ ایسا تعلق نصیب فرما دے، ایسی ہمت نصیب فرما دے، ایسی نسبت نصیب فرما دے. اس کو کہتے ہیں نسبت اقوی، سب سے قوی اقوی ہے، سب سے اعلیٰ درجے کی نسبت. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صاحب اقوی نسبت بنا دے، اور خطا ہو جائے تو بھائی توبہ کر لوں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لوں، پھر متقی ہو جائیں گے، پھر اللہ کا قرب نصیب ہو جائے گا. خطا تو ہو جاتی ہے انسان سے، تو اب یہ ہے کہ خطا ہونے کے بعد اور مزید گناہوں میں لگا رہے، شیطان آ کے مایوس کر دے کہ تم تو بار بار خطا کرتے ہو، بار بار گناہ کرتے ہو، تو اس کو کہہ دے کہ بار بار خطا ہو جاتی ہے، بار بار توبہ کر لیں گے، بار بار توبہ کر لیں گے، سو بار خطا ہوگی، سو بار ہم جو رشتہ جوڑ لیں گے. ہے نا، فرمایا کہ کو یاد ہی نہیں ہوگا شیر، سو بار ٹوٹے تو سو بار جوڑے، نہیں خواجہ صاحب کا شعر ہے، نچت کر سکے نفس کے پہلوان کو تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے. نچت کر سکے نفس کے پہل، نفس جو ہے جب تک اس پہ محنت نہیں ہوتی، مجاہدہ نہیں ہوتا، ذکر اللہ کا مجاہدہ، گناہ سے بچنے کا مجاہدہ، اس سے نفس زیر ہو جاتا ہے، مغلوب ہو جاتا ہے، کمزور پڑ جاتا ہے. ابھی مجاہدہ نہیں کیا، ذکر اللہ پر دوام نہیں ہے، پابندی نہیں کی، اور گناہوں سے بچنے کی محنت ارادہ نہیں کیا پکا، تو نفس غالب ہے، تب بھی مایوس نہ ہو. تو فرمایا کہ نچت کر سکے نفس کے پہلواں کو تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے. ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی، کبھی یہ دبا لے کبھی تو دبا لے. اور فرمایا کہ کشتی تو چلتی رہے گی، لیکن آخر میں تو ہی غالب رہے گا اس پہ. پہلے یہ فرمایا نا کہ کبھی یہ دبا لے، لیکن پھر بعد میں فرمایا کبھی تو دبا لے، تو آخر میں انشاءاللہ تو ہی دبائے گا اس کو. شرط یہ ہے کہ ہم کشتی جو ہے لڑتے رہے نفس سے, ہار نہ مانے اس سے, یہ عمر بھر کی کشتی ہے. نفس جو ہے کبھی فرشتہ نہیں بنتا, ہاں نفس جو ہے یہ بہت مشکل سے جو ہے قابو آتا ہے, لیکن اس سے ہمیشہ ڈر کے رہنا چاہیے. فرمایا کہ غافل ادھر ہوا نہیں اس نے ادھر ڈسا نہیں. ہاں نفس کا اژدہا دیکھ دلا ابھی مرا نہیں, دلا مانے دل, اپنے دل سے کہہ رہے کہ نفس کا اژدہا دیکھ دلا ابھی مرا نہیں, غافل ادھر ہوا نہیں اس نے ادھر ڈسا نہیں. اب بال سفید ہو گئے, کمر جھک گئی, اب اطمینان ہو گیا, اب ہم تو بڈھے ہو گئے, اب کیا ہم کسی کو دیکھیں گے؟ نہیں, جل کے بلکہ کیا کہتے ہیں لوگ کہ مرد کبھی بوڑھا نہیں ہوتا. بوڑھا نہیں ہوتا کا مطلب کیا ہے کہ ہمیشہ اس کے تقاضے جوان رہتے ہیں. بوڑھا ہو گیا, بال سفید ہو گئے, لیکن تقاضے جوان رہتے ہیں. جیسے ہی غافل ہوا کہ ہم سے کیا, ہم تو سفید بال ہو گئے, ٹوپی رکھی ہے, آنکھ کھولو محمود, آنکھ کھول کے بیٹھو, پانی پی لو گا, نیند آ رہی تو چھ گلاس پانی پلاؤں, چھ گلاس پینا پڑے گا, آنکھ بند ہوئی تو. تو اپنے اوپر اطمینان کبھی نہ کرے, اپنے نفس سے ہمیشہ بدگمان رہے, ہوشیار رہے. یہ نہ ہو کہ مطمئن ہو جائے کہ اب تو بہت عرصہ ہو گیا, اب تو اللہ والوں کی صحبت میں جانے آنے سے بال بھی سفید ہو گئے, لمبا کرتا ہے, ٹوپی ہے. نہیں, اطمینان نہ رکھے, بلکہ ہمیشہ نفس سے ہوشیار رہے. پلک جھپکنے میں گناہ کرا دیتا ہے, پلک جھپکنے میں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھلایا کہ یوں دعا مانگو, یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. اے حی قیوم, اے زندہ حقیقی اور تمام کائنات کے تھامنے والے ہیں. پوری کائنات کو کس نے تھاما ہوا ہے؟ اکیلے اللہ نے تھاما ہوا ہے. سورج, چاند, ستارے, کروڑوں ستارے ہیں, بڑے بڑے ستارے ہیں, پوری کائنات, یہ ساتوں زمین, ساتوں آسمان کے تھامنے والے اللہ تعالیٰ ہیں. کہ آسمان کو ایسا مضبوط چھت بنایا ہے کہ وہ ٹوٹ کر گرنے سے محفوظ ہے. ایک وقت آئے گا جب قیامت آئے گی, جب یہ سب فنا ہوگا, ورنہ اللہ کے حکم سے قائم ہے. تو یا حیو یا قیوم, اے زندہ حقیقی جو ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گا, برحمتی کا استغیث, آپ کی رحمت سے ہم فریاد کرتے ہیں. عدالت میں جیسے استغاثہ دائر کرتے ہیں, جب کوئی الزام لگتا ہے, استغاثہ دائر کرتا ہے دشمن کے خلاف, تو ہم بھی استغاثہ دائر کر رہے ہیں دشمن کے خلاف اللہ تعالیٰ کی رحمت سے. ہمارا جج کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. اللہ کی رحمت سے ہم فریاد کر رہے ہیں, اللہ برحمتی کا استغیث, ہم آپ کی رحمت سے فریاد کرتے ہیں. اصلح لی شأنی کلہ, اللہ میرے تمام احوال کی اصلاح فرما. تمام احوال, دنیا کے بھی احوال, آخرت کے بھی احوال. جہاں کلہ کا لفظ آ گیا اس میں سب کا سب شامل ہو گیا, دنیا بھی شامل ہو گئی, آخرت بھی شامل. اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفت عین, اور میرے نفس کے حوالے مجھے پلک جھپکتے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کیجیے گا. اس لیے کہ یہ نفس ظالم جو ہے, یہ پلک جھپکنے کے دوران وار کر جاتا ہے. مثلا ایک آنکھ اٹھا لی اور دیکھ لی صورت حرام, اور آنکھ بند بھی کر لی لیکن وہ شکل جم گئی, آنکھوں میں بس گئی, دل میں بس گئی وہ تصویر, اب لے کے بیٹھ رہے ہیں اس کے تصور میں, اور وہی تصویر بس گئی دل کے اندر خدا نخواستہ, اور خاتمہ بھی خراب ہو جاتا ہے. جیسے کہ قصہ ہمارے حضرت کئی قصے سنائے ہیں کہ ایک شخص نے جو ہے بدنے کا ایک بزرگ تھے, انہوں نے کسی پہ آنکھ اٹھ گئی ان کی, اور اس کا عشق اس کے دل میں سما گیا ان کے دل میں, اور اس سے جا کے کہا, عیسائی تھی وہ عورت, اس سے جا کے کہا کہ ہم تم سے نکاح کرنا چاہتے ہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے, میرا باپ آئے گا شام کو, اس سے بات کر لینا. جب باپ آیا تو اس نے شرط یہ کی کہ تمہیں عیسائی ہونا پڑے گا. فوراً محبت ایسی چھا گئی کہ فوراً وہ صلیب جو ہے گلے میں پہن لی, وہ عیسائی ہو گئے, اور کہا کہ ہمارے سور بھی چرانے ہوں گے. تو اس نے یہ بھی شرط قبول کر لی, وہ سور بھی چرانے لگے. اب ان کے مریدوں نے دیکھا کہ یا اللہ ہمارے شیخ کو یہ کیا ہو گیا, بہت روئے, بہت اللہ سے آہوزاری کی, گریا آہوزاری کی. پھر آخر ایک دن ان سے ملے اور ان سے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے؟ میں کہا بھائی ایک عورت پہ میری نظر پڑ گئی تھی, ایسا معلوم ہوا کہ دل سے کوئی چیز نکل گئی میرے, تو سارا قرآن میں بھول گیا, سارے نیک اعمال میں نے چھوڑ دیا, حتیٰ کہ اس کی شرط میں عیسائی بن گیا, اور حتیٰ کہ اس کے یہ جو تم دیکھ رہے ہو یہ سب اسی بدنگائی کا یہ کرشمہ ہے. پھر آخر بہت روئے, بہت اللہ سے فریاد کری, تب اللہ تعالیٰ نے ان کی غلطی کی اصلاح فرمائی اور واپس ان کو ایمان عطا فرما دیا. تو ایسے بچنا چاہیے, ایسے ہی بعض لوگوں کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہو سکا, تھے کس وجہ سے، بدنگاہی کی وجہ سے، کہ وہ شکل دل میں جم گئی اور جب مرنے لگا تو لوگوں نے کہا کہ تو توبہ کر لے، تو اس نے یہ شعر کہا، عربی کا شعر ہے کہ رضا کا اشا الہ فوادی من رحمت الخالق الجلیل، کہ میں اپنے محبوب کا راضی ہو جانا، یعنی یہ گو اور موت والی بھگنے والی لاش کا راضی ہو جانا، میں اس خالق جلیل سے زیادہ محبوب رکھتا ہوں، نعوذ باللہ تعالی من ذلک۔ اس لیے تو ہمارے حضرت اتنا زور دیتے ہیں کہ نگاہ کی 100% حفاظت کرو، ایک نگاہ بھی خراب ہونے نہ دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا خاتمہ خراب ہو جائے اس کے چکر میں۔ اسی طرح سے جو ہے وہ قصہ اور بھی سنایا، کئی قصے ہیں اس طرح کے کہ بدنگاہی کرنے کی وجہ سے یہ ہوا کہ مؤذن تھا، اذان دیتا تھا، پہلے زمانے میں اوپر چڑھ کے اذان دی جاتی تھی مینارے کے اوپر یا چھت کے اوپر، اور آڈیو اسپیکر تو نہیں تھے، جب اوپر چڑھا تو دیکھا کہ ایک گھروں میں چھت، چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے، بغیر چھت کے گھر ہوتے تھے، کسی کے گھر میں نگاہ پڑ گئی، اسی طرح کا قصہ ہوا، اس پہ عاشق ہو گیا، اور جو ہے ایک دن اذان دینے اوپر چڑھا اور تاک جھاک کر رہا تھا، یہ پیر پھسلا، نیچے گر کے مر گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہر گناہ سے حفاظت فرمائے۔ تو میرے عزیزو، یہ ہے کہ بس ہر دم ہم کو یہ فکر رہے کہ اللہ تعالی ہم سے راضی رہے، اور ہمارے کسی قول سے، کسی فعل سے اور کسی بھی نیت سے اللہ تعالی ناراض نہ ہو جائے، اور خطا ہو جائے تو ہم توبہ کر کے اللہ تعالی سے معافی مانگیں۔ ہاں، جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی، یہ بھی وہی ویسا ہی شعر ہے، جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی تو کوشش تو بہرحال عاشق نہ چھوڑے، اگر عشق کا دعویٰ ہے اللہ سے، کوشش کرتے رہو، انشاءاللہ منزل پہ ضرور پہنچو گے۔ ہم کیا پہنچائیں گے، وہ خود پہنچا دیں گے، وہ دیکھیں گے کہ میرا بندہ گرتا پڑتا، پھر گناہ ہو جاتا ہے، پھر خطا ہو جاتا ہے، حد ہو جاتی ہے، پھر میرے دربار میں رونا شروع کر دیتا ہے۔ رونا نہ چھوڑے، یہ یاد رکھو، خطا ہو جائے، خطا نہیں چھوٹتی تو رونا بھی نہ چھوڑیں گے ہم۔ ہم یہ فیصلہ کر لیں پکا کہ اول تو ہم پوری جان لڑائیں گے کہ ہم گناہ نہیں کرنے دیں گے، نفس کے تقاضے پر عمل نہیں کریں گے، آنکھ کی حفاظت کریں گے، زبان کی حفاظت کریں گے، بکواس نہیں کریں گے، غصہ جیسے دل میں غصہ بھرا فوراً بک دیا۔ حکیم الامت تھانوی نے جھوٹ کا ایک علاج عجیب و غریب لکھا ہے، جھوٹ کا۔ ایک شخص نے لکھا کہ حضرت مجھے جھوٹ بولنے کی عادت ہے اور میں بے دریغ جھوٹ بولتا رہتا ہوں، تو فرمایا کہ اگر سوچ کر بولو تب بھی جھوٹ بولو گے؟ تو تھوڑے دن کے بعد خط آیا کہ حضرت آپ نے میرا علاج کر دیا، کہ میں سوچنے لگا کہ میں اب کیا کہنے والا ہوں، جھوٹ کہنے والا ہوں، تو میں بچ گیا اس۔ عجیب علاج فرمایا، یعنی جو بولو سوچ کر بولو، یہ ہر بیماری کا علاج ہے۔ اگر ہم جب بولنے لگیں اس وقت یہ استحضار کر لیں کہ ہمارا یہ بولنا اللہ کو پسند آئے گا یا نہیں، بس کام ہو گیا۔ یہ ایک مشق کر لیں، مشق کی چیز ہے، اتنا آسان نہیں، مشق کرتے رہنا ہے۔ مشق کرنے سے آہستہ آہستہ سوچ کر بولنے کی عادت ہو جائے گی۔ یہی غیبت کا بھی علاج ہو سکتا ہے کہ جب بولیں تو سوچو کہ کہیں غیبت تو نہیں ہو جائے، اللہ ناراض تو نہیں ہو جائے، بس زبان بند ہو جائے گی کہ ہاں بھائی اللہ ناراض ہوں گے، چھوڑو، کوئی اور بات کر لو، اللہ اللہ ہی کر لو، استغفار ہی کر لو، کسی نے کوئی نیک بات بتلا دو، کوئی ذکر کا فائدہ بتا دو، کوئی اور اچھی بات جو سنی ہو دین کی وہ بتا دو۔ بولنا ہی ہے نا، تو نیک کام کر لیتے ہیں، چلو بھائی، تو سوچ کر بولنا۔ تو جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی تو کوشش تو بہرحال عاشق نہ چھوڑے، یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے، جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑے۔ توبہ سے انسان اللہ سے جڑ جاتا ہے، پہلے سے زیادہ مضبوطی سے جڑ جاتا ہے۔ ہاں یاد رکھنا کہ گناہ ہونے کے بعد توبہ کرنے سے انسان اللہ تعالیٰ کا پہلے سے زیادہ مقرب ہو جاتا ہے۔ ہاں کیسے، ایک عام سی مثال میں بتاتا رہتا ہوں، یہ اب یہاں سے چلے، جیسے ہمارے مولانا جلیل صاحب بارش کے دن نکلے اور یہ کھڈے کے اندر پھنس گئے، ان کی جوتیاں بھی اس میں دفن ہو گئیں، وہاں کہیں کوئی جوتے پیر جوتے شاہ کا مزار نہ بنا لے۔ یہاں تو ہمارے یہاں اسی قسم کے واقعات ہوتے ہیں، سنے کہ پیر گدے شاہ بھی ہیں، کوئی پیر گدے شاہ کا مزار، اور کتیاں والی سرکار بھی ہیں، کوئی ہمارے دوست سناتے رہتے ہیں، سنا ہے نا آپ نے، کتیاں والی سرکار، کوئی کتا مر گیا اس کی قبر بنا دی، یہ بڑا کوئی بہت ہی کوئی بزرگ کتا تھا یہ، نعوذ باللہ تعالی من ذلک۔ جہالت کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے نا ہمارے یہاں، تو معلوم نہیں ان کے جوتوں کا کوئی مزار بنا لے کے یہاں، جو مولانا صاحب کے جوتے دفن ہوئے تھے۔ تو غیر، اب یہ وہاں پھنس گئے تھے بارش دلدل میں بےچارے، اللہ کی محبت میں، میں وہاں سے آ گیا تھا، اس وقت بارش نہ تھی، یہاں پہنچ کے اچانک بارش ایسی تیز ہو گئی کہ یہ بھی جو ہے بےچارے محبت میں آ گئے, دو چار ہمارے دوست یہاں بارش کے باوجود آ گئے. تو ہمیں پتا ہوتا کہ اتنی تیز بارش ہوگی تو ہم تو نہیں چاہتے کہ کوئی مصیبت میں پھنسے, لیکن بےچارے ان کو معلوم ہوا کہ میں آ گیا ہوں تو یہ محبت میں سب لوگ آ گئے جو بھی آئے تھے, تو ان کے جوتے بھی وہاں. لیکن یہ کہ یہ وہاں پھنسنے کے بعد پھر نکلے, پھر آگے چلے نا, پھر یہاں پہنچ گئے نا جہاں پہنچنا تھا. اسی طرح انسان جب خطا کر ڈالتا ہے اور گر جاتا ہے گڑھے میں, تو واپس نکل کر پھر گھر واپس تو نہیں جاتا, پھر اور آگے چلنا شروع, کپڑے جھاڑا پھر آگے چلنا شروع کر دیا, تو پہلے سے راستہ آگے چل دیا کہ نہیں. اسی طرح سے اللہ کا خوف توبہ کرنے سے پہلے سے زیادہ ہو جاتا ہے, تعلق پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کو بھی رحم آتا ہے کہ گناہ تو میرے بندے سے نہیں چھوٹ رہا, مغلوب ہو جاتا ہے بار بار, لیکن توبہ بھی کرتا ہے, میرا ڈر بھی نہیں چھوڑتا, میرا ڈر بھی نہیں چھوڑتا, روتا بھی ہے تو میرے ہی پاس آ کے روتا ہے. تو پھر ان کو رحم آ جاتا ہے, پھر وہ ارادہ کر لیتے ہیں بس اب اس کو اپنا بنانا ہے نا. تو کام بن گیا, اللہ کے ارادے کو تخلف محال نہیں. جس چیز کا ارادہ اللہ تعالیٰ کر لیں, کائنات کی کوئی طاقت اسے روک سکتی ہے؟ کوئی نہیں روک سکتی. بس یہ مانگو اللہ سے کہ اللہ ہمیں آپ اپنا بنا لیجیے, ہم تو اپنے چھوٹے چھوٹے کمزور قدموں سے آپ کے نہیں بن سکتے, آپ خود ہی ہم پر رحم کھا لیجئے, ہم کو جذب فرما لیجئے اور ہم کو اپنا بنا لیجئے. وہ بنا لیں گے ایک نہ ایک دن انشاءاللہ. تو اس لیے یہ فرمایا کہ جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی, تو کوشش تو بھائی جائیں گے کہاں, یہ بھی تو بتاؤ, کوئی دوسرا خدا ہے جہاں دروازہ کٹکھٹائیں گے ہم؟ ایک ہی تو خدا ہے ہمارا, ایک ہی ہمارا پیدا کرنے والا, سارے عالم کا پیدا کرنے والا ہے ہی ایک ہی, کسی اور کا کوئی دوسرا خدا بھی نہیں ہے, ایک ہی خدا ہے جس نے سب کو پیدا کیا, پوری کائنات کو پیدا کیا, تو اور کوئی دروازہ ہی ہمارا نہیں ہے. تو ہمارا کام کیا ہے؟ ان کے در پہ پڑے رہنا, ایک نہ ایک دن ان کو رحم آئے گا, بس کھینچ لیں گے, اتنا بنا لیں گے انشاءاللہ تعالی. تو یہ ہے کہ کوشش تو بہرحال عاشق نہ چھوڑے, یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے, جو سو بار ٹوٹے تو سو بار جوڑے, جوڑتے رہو اپنے آپ کو, جوڑتے رہو, انشاءاللہ تعالی ایک دن ایسے مضبوط جوڑو گے کہ پھر کوئی طاقت آپ کو اللہ سے جدا نہیں کر سکے گی. اللہ تعالی ہم سب کو ایسا تعلق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تھوڑا سا ذکر کر لیں آج, ہے نا, بہت دن ہو گئے, تو 33-33 دفعہ کر لیتے ہیں چاروں تسبیحات, 33 مرتبہ لا الہ الا اللہ اور 33 مرتبہ اللہ اللہ اور 33 مرتبہ استغفار رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین, 33 مرتبہ درود شریف. اور جمعے کی سنتوں کا اہتمام کرنا چاہیے, علاوہ جمعہ ہے سنتوں کی کتاب, یہاں جمعے کی سنتیں ہیں, یہاں پر جو ہے اب ایسا یہاں رکھ لیا کریں اس کو, تو جس طرح وہاں ہم روزانہ سناتے ہیں سنتیں, یہاں بھی سنا دیا کریں. یہ جمعے کی سنتیں آج میں سنا رہا ہوں, اور انشاءاللہ آئندہ سے جو ہے ہم یہاں ہر جمعے ہر موقع کی ایک موقع کی سنت بیان کر دیا کریں گے. جمعے کی سنتیں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں, جمعے کی سنتیں, غسل کرنا, اچھے اور صاف کپڑے پہننا, مسجد میں پیدل جانے کی فکر کرنا, مسجد میں جلد جانے کی فکر کرنا, مسجد پیدل جانا, یعنی اگر اتنا راستہ ہو تو کوشش کرے کہ پیدل جائیں, امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنا, اگر صفیں پر ہیں تو لوگوں کی گردنیں پھاند کر آگے نہ بڑھنا, صفوں کو مسجد کے اندر چاہیے لوگوں کو کہ اگلی صفوں کو پہلے پر کیا کریں. تو یہ ہوتا یہ ہے کہ لوگ جگہ چھوڑ چھوڑ کے پیچھے بیٹھتے ہیں, اور بعد میں جو آنے والے ہوتے ہیں ان کو تنگی ہوتی, پیچھے جگہ نہیں ہوتی, آگے جگہ خالی ہوتی ہے, لہٰذا وہ پھانتے ہوئے, گردنیں پھانتے ہوئے, لوگوں کو تکلیف دیتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. تو یہ بھی قاعدہ ہے کہ جب بیٹھیں کسی مجلس میں تو قریب ہو کے, امام کے قریب ہو کے بیٹھتے رہیں گے تو انشاءاللہ ایسی نوبت ہی نہیں آئے گی کسی کو گردنیں پھاندنے کی. تو اس طرح سے رہیں کہ پہلے اگلی صفوں کو پر کریں پھر اس کے پیچھے رہیں, تو اس طرح کسی کو تکلیف دینا بھی نہیں پڑے گی. اور اگر ایسا موقع ہو بھی جائے تو جو آنے والا ہے اس کو چاہیے کہ جہاں جگہ ملے آسانی سے وہیں بیٹھ جائے, کود پھاند کے نہ جائے, لوگوں کو تکلیف نہ دے. پر کوئی فضول کام نہ کرنا, یعنی مثلا اپنے کپڑوں سے یا بالوں سے لہو لعب نہ کرنا, اور خطبے کو غور سے سننا. جب یہ عربی کا خطبہ شروع ہو جاتا ہے, بلکہ اذان دینے کے لیے مؤذن کھڑے ہو جائیں, خطبے کی اذان ایک تو ہوتی ہے, پہلی اذان جمعے کی ہونے کے بعد کچھ وقفہ ہوتا ہے, اس میں سنتیں بھی پڑھ لیتے ہیں, تو اس کے بعد جو خطبے کی اذان ہوتی ہے اس وقت جب امام خطبہ دینے کے لیے نکل کھڑا ہو اگر باہر ہے تو آ جائے تو بس اس وقت سے کسی کو سلام کرنا کسی کو کلام کرنا سلام کا جواب دینا نماز پڑھنا کوئی بچہ شرارت کر رہا ہو یا کوئی آدمی کوئی غلط بات کر رہا ہو اس کو ٹوکنا یہ سب منع ہو جاتا ہے یعنی جس طرح نماز کی حالت ہوتی ہے اس طرح سے رہنا چاہیے خطبے میں تو یہ اور اسی طرح سے اپنے بالوں وغیرہ سے اولائٹ کرنا بعض لوگ چٹائی کو توڑنا شروع کر دیتے ہیں ٹنکے چوڑتے ہیں کسی بھی قسم کا نہیں بلکہ غور سے خطبے کو سننا چاہیے علاوہ ازیں جمعے کے دن جو سورہ کہف پڑے گا اس کے لیے عرش کے نیچے سے آسمان کے برابر بلند ایک نور ظاہر ہوگا جو قیامت کے اندھیرے میں اس وقت کے کام آوے گا اور اس جمعے سے پہلے جمعے کے تمام خطایا سنگیاں اس کے معاف ہو جائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو کہ درود میرے حضور پیش کیا جاتا ہے جمعے کے دن بالوں میں تیل لگانا اور خوشبو یا عطر کا استعمال کرنا مسنون ہے یہ بھی سنت ہے اور یہ جو شروع کے 6 اعمال میں نے بیان کیے ہیں غسل کرنا اچھے اور صاف کپڑے پہننا مسجد میں جلد جانے کی فکر کرنا مسجد پیدل جانا امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنا اور خطبے کو غور سے سننا یہ 6 اعمال پر ایک حدیث کی روایت میں ہے کہ ان 6 اعمال پر جو عمل کرے گا اس کو ہر قدم پر 1 سال نفل اور 1 سال روزوں کا ثواب ملے گا ہر قدم پر اور علماء فرماتے ہیں کہ اتنی بڑی فضیلت کی حدیث ہم نے اور کوئی نہیں معلوم ہمیں اتنی بڑی فضیلت ہے جمعے کے دن کی پہلے زمانے میں تو لوگ جمعرات ہی کی شام سے جمعے کے اہتمام کے لیے مسجدوں میں پہنچنا شروع ہو جاتے تھے اب تو دور ایسا ہے کہ نماز بھی بھاگتے دوڑتے پڑھتے ہیں جمعے کی نماز بھی بھاگ دوڑ کے پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہم کو بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے اور جمعے کا تقریباً سارا ہی دن یعنی جمعرات کی جب شام ہو جاتی ہے مغرب ہو جاتی ہے تو جمعے کی شب شروع ہو جاتی ہے یہاں سے لے کر جمعے کے دن کا غروب تک مبارک وقت ہوتا ہے دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے شب جمعہ بھی اور دن جو ہے جمعے کا وہ بھی سب مبارک وقت ہوتے ہیں اور اس میں خاص طور سے عصر سے لے کے مغرب کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق بھی جمعے کے دن اسی اوقات میں کی عصر سے لے کے مغرب تک یہ بہت مبارک ساعات ہوتی ہیں تو ان ساعات میں دعاؤں کی قبولیت کا خاص وقت ہوتا ہے اپنے لیے بھی اپنے دوستوں کے لیے رشتہ داروں کے لیے بیماروں کے لیے رزق کے لیے دنیا کی حاجت ہو آخرت کی حاجت ہو تھوڑی دیر کو ضرور عصر کی نماز کے بعد چاہے مسجد میں چاہے گھر آنے کے بعد جہاں یکسوئی ہو وہاں پر دعا کرنا اہتمام کرنا چاہیے اور اسی طرح سے درود شریف کا بھی اہتمام خوب کرنا چاہیے جمعے کے دن اب ہم 33 مرتبہ کلمہ شریف پڑھیں گے اور میں بتاتا رہتا ہوں کہ کلمہ شریف کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 زمین اور 7 آسمان اور جو کچھ اس میں ہے اگر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور دوسرے پلڑے میں یہ کلمہ شریف رکھ دیا جائے تو اپنی قیمت کے اعتبار سے کلمے والا پلڑا جھک جائے گا اتنا قیمتی ہے 7 زمین اور 7 آسمان سے بھی اس کی دولت سے بھی بڑھ کر ہے یہ اور اس کی حقیقت مرنے کے بعد کھلے گی ابھی تو ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں لیکن کوئی خاص بات نہیں دکھائی دیتی لیکن خاص بات دکھائی دے گی مرنے کے بعد جب یہ کلمہ قبول ہو گیا ہمارا تو انشاءاللہ پھر پتہ چلے گا کہ کلمہ شریف کی کیا قیمت تھی اور حدیث پاک میں ہے لا الہ الا اللہ لیس لہا حجاب دون اللہ کہ لا الہ میں اور اللہ میں کوئی پردہ نہیں کوئی رکاوٹ نہیں یہ سیدھی جب بندہ لا الہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ تو یہ لا الہ الا اللہ اس کی عرش اعظم کو بھی پار کر کے اللہ سے ملاقات کرتی ہے تو میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کرتے تھے کہ روزانہ 100 مرتبہ کلمہ شریف پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے بے پردہ ملاقات کیوں نہیں کر لیتے اللہ تعالیٰ سے ملاقات بے پردہ ملاقات کا ذریعہ ہے اور فرمایا کہ جو آدمی 100 مرتبہ روزانہ کلمہ شریف پڑھ لے گا حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ چودھری کے چاند کی مانند چمکتا ہوا اٹھائیں گے اور فرمایا کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ 100 مرتبہ کلمہ پڑھنے والا چوری ڈاکہ زنا شراب سب گناہ کے کام کرے پھر بھی اس کا چہرہ ایسے اٹھائیں گے ایسا نہیں ہے بلکہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ ہم ایسے چہرہ چمکتا ہوا اٹھائیں گے تو منہ اجالا کرنے والے اعمال کی توفیق عطا فرمائیں گے اور منہ کالا کرنے والے اعمال یعنی گناہوں سے اس کی حفاظت فرمائیں گے، غیب سے انتظام ہوگا، اس کا دل جو ہے نفرت گناہوں سے نفرت کرنے لگے گا، نیکیوں کا شوق پیدا ہو جائے گا اس کو، یہ برکات اور بہت فوائد ہیں اس کلمے کے، لیکن سب سے بڑا فائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے براہ راست ملاقات کا ذریعہ ہے۔ لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو، اور میرے تن میں بجائے آب و گل، درد دل ہو، درد دل ہو، درد دل، درد دل ہو، درد دل ہو، درد دل، غیر سے بالکل ہی اٹھ جائے نظر، تو ہی تو آئے نظر دیکھو جدھر، تو ہی تو آئے نظر دیکھو جدھر، تو ہی تو آئے نظر دیکھو جدھر۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا ذکر کریں گے۔ 33 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اللہ۔ پہلی مرتبہ جب اللہ کہیں گے تو اس وقت جل جلالہ کہنا واجب ہے، اور پھر جو ہے واجب نہیں رہتا۔ اور اللہ تعالیٰ کا نام لینا کہاں سے ثابت ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، کہ اپنے رب کا نام لیجیے۔ رب کا نام کیا ہے؟ اللہ۔ تو بس وذکر، ذکر جو ہے متقاضی ہے بار بار یاد، ایک مرتبہ نہیں ہوتی یاد، ایک مرتبہ اللہ کہہ دیا تو اس کو یاد کہیں گے؟ بار بار تکرار کو کہیں گے ذکر، وذکر اسم ربک، کہ اپنے رب کا نام لیا کیجیے۔ یہاں سے ہم اس کو ذکر کو مستمد کرتے ہیں۔ اور جب اللہ کا نام لیں تو یہ تصور کریں، ایک زبان میرے منہ میں ہے تو ایک زبان میرے دل میں بھی ہے، دونوں سے ایک ہی وقت میں اللہ نکل رہا ہے، دونوں سے اللہ نکل رہا ہے۔ اللہ جل جلالہ وتعالی شانہ، اللہ 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 اللہ۔ یہ بتاتا چلوں کہ ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ چونکہ ماہر نفسیات بھی تھے، ماہر طبیب، ماہر طبیب بھی تھے، جسمانی بھی، روحانی بھی، لہذا ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ نے تجویز فرمایا ہے کہ مرد تو اس میں ذات کا ذکر کریں، اور عورتیں اس میں ایک لفظ اور بڑھا لیں، سبحان اللہ کہہ دیا کریں، اللہ اللہ کا ذکر نہ کریں، کیونکہ اس کا تحمل کمزور دلوں کو نہیں ہوتا، تو سبحان اللہ کا ذکر کیا کریں۔ مرد تو اللہ اللہ کہیں، عورتیں سبحان اللہ کہیں، اور جب سبحان اللہ کہیں تو اس تصور سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہم پاکی جو بیان کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو پہلے ہی پاک ہیں، ہمارے سبحان اللہ کہنے سے، پاکی بیان کرنے سے پاک نہیں ہو رہے، بلکہ اللہ کی پاکی بیان کرنے سے ہم پاک ہو رہے ہیں. وہ ایسے ہیں جو ان کا نام لیتا ہے وہ بھی پاک ہو جاتا ہے. ہمارے پاکی بیان کرنے سے اللہ کی شان نہیں بڑھ رہی، اللہ پاک، اللہ پہلے ہی پاک ہے. ہاں ہم ان کی پاکی بیان کر رہے ہیں تو ہم پاک ہو رہے ہیں. تو اس طرح سے عورتیں سبحان اللہ کا ذکر کیا کریں. اللہ 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 کیسا پیارا نام ہے، اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے، اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے. اللہ 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 اللہ. اب
33 مرتبہ استغفار جو ہمارے حضرت نے تعلیم فرمایا ہے، بہت قسم کے استغفار ہیں. یہ استغفار سورہ مومنون کی صورت میں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ایسے استغفار کرنے سے. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ سب سے بڑے پیارے نے، یعنی اللہ نے اپنے سب سے بڑے پیارے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ استغفار سکھلایا. وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا کہ آپ ایسے استغفار کریں، رب کا نام لیا، کیونکہ رب کہنے سے محبت پیدا ہوتی ہے. اللہ ہمارے پالنے والے ہیں تو پالنے والے سے محبت پیدا ہو جاتی ہے، پالنے والے کو پالی ہوئی چیز سے محبت ہو جاتی ہے. ہم ان کے پلے ہوئے ہیں تو اس محبت میں ہمیں معاف کر دیں گے. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. 33 مرتبہ استغفار کر لیں، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رونے والی شکل بنا لے، اگر رونا نہ آئے استغفار کرے تو اپنے گناہوں پر ندامت ہو رونا ہے، لیکن رونا نہ آئے تو رونے والی شکل بنا لیں گے تو اس کے لیے کام بن جائے گا انشاءاللہ. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، 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 رب اغفر وارحم وانت خير 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 رب اغفر وارحم وانت خير. آپ 33 مرتبہ درود شریف روزانہ ایک تسبیح درود شریف کی پڑھ لیا کریں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر بے حد احسان ہے, بے شمار احسان ہے جس کا ہم حق ادا نہیں کر سکتے, کبھی تا قیامت ادا نہیں کر سکتے. لیکن آپ کی محبت کا تقاضا ہے, آپ کے احسان کا تقاضا ہے کہ جتنا ہو سکے ہم آپ پر درود بھیجیں. اور درود شریف پڑھنے کا طریقہ ہمارے حضرت نے یہ سکھلایا کہ اس تصور سے درود شریف پڑھو کہ جیسے ہم روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہیں. تصور کرنا ہے, ہم ہیں نہیں وہاں, لیکن اس تصور سے کرو. اور یہ تصور کرو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو رحمتوں کی آبشار ہر وقت مسلسل جاری ہے, اس کی چھینٹیں کچھ ہمارے اوپر بھی آ جائیں, انشاءاللہ اس سے مزہ بھی آ جائے گا اور درود شریف کی کیفیت بھی بڑھ جائے گی اور انشاءاللہ اس کی قبولیت بھی بڑھ جائے گی. ہر درود پڑھنے پر اللہ تعالیٰ بندے پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں اور 10 درجے بلند فرماتے ہیں, 10 گناہوں کو معاف فرماتے ہیں اور 10 نیکیاں لکھ دیتے ہیں. اور بہت سے فوائد ہیں درود شریف پڑھنے کے, لیکن ہم ان نیکیوں کے لیے اور گناہوں کی معافی کے لیے بھی نیت کر لیں, درجے کی بلندی کے لیے بھی نیت کر لیں, لیکن سب سے بڑی نیت یہ نیت یہ کہ ہم جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے. ان کا حق ہے یہ درود شریف, ہم آپ پر کوئی احسان نہیں کر رہے, آپ پر درود پڑھ کے اپنے ہی اوپر احسان کر رہے. اور یہ درود شریف وہ عظیم الشان عبادت ہے کہ خدا تعالیٰ خود بھی جو ہے درود اپنے نبی پر درود بھیجتے ہیں, سلام بھیجتے ہیں. اور پھر اللہ نے قرآن پاک میں اپنے بندوں کو حکم دیا, یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی. اللہ و ملائکہ بھی آپ پر رحمت بھیجتے ہیں, درود بھیجتے ہیں. اور تو اے ایمان والو, تم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجو. تو یہ وہ عظیم الشان عمل ہے جس میں اللہ تعالیٰ بھی جو ہے درود شریف بھیجتے ہیں, اسی عمل میں ہم بھی شامل ہوں گے. جو اللہ کا عمل ہے اس میں ہم شامل ہو جائیں, اتنے عظیم الشان, اس کو بڑے اہتمام کے ساتھ کرنا چاہیے. اور جہاں تک کوشش ہو ذکر اللہ کے لیے صاف ستھرے کپڑے پہنے, پسینے کی بو نہ ہو, ہو سکے تو خوشبو بھی لگا لیں تھوڑی سی, تو انشاءاللہ اور بھی زیادہ اس کا فائدہ بڑھ جائے گا. تو ہمارے حضرت نے درود شریف کے لیے بہت سارے سیغے ہیں, بہت سیغے ہیں مختلف قسم کے درود. ہمارے حضرت نے بہت ہی آسان مختصر درود شریف سکھایا ہے جو حدیث شریف سے ثابت ہے, تو آسان بھی ہے. 100 مرتبہ روزانہ اس کا ذکر کوئی مشکل نہیں. صلی اللہ علی النبی الامی, 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 صلی اللہ علی النبی الامی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے اتنی محبت تھی اور آپ اپنی امت کی اتنی فکر تھی کہ جب یہ حدیث شریف یہ بات نازل ہوئی, جبریل علیہ السلام یہ خبر لے کر آئے, بشارت لے کر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ اللہ تعالیٰ نے 10 رحمت بھیجنے کا فیصلہ فرمایا ہے, جو آپ کی امت کا بندہ آپ کی امتی آپ پر درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے. آپ سجدے میں گر گئے خوش ہو کر, آپ کو ایسی فکر تھی اپنی امت کی, ہماری آپ کی ایسی فکر تھی آپ کو. تو جو آدمی خلاف سنت زندگی گزارے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا دکھ پہنچاتا ہوگا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی شکل نہ بنانا, داڑھی نہ رکھنا, ٹخنے ڈھانکنا, بے نمازی رہنا, یہ سب کتنی گناہ کی باتیں ہیں. اور تمام امت کے اعمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش بھی کیے جاتے ہیں, تو اگر نیک کام کریں گے تو آپ کی روح مبارک کو خوشی ہوگی, اور خدا نخواستہ برے کام کریں گے اور خلاف سنت زندگی گزاریں گے تو آپ کو کتنا دکھ ہوگا. جبکہ آپ کو تو ہماری اتنی فکر تھی, آپ کو ہماری اتنی فکر تھی کہ آپ نے پوری امت کی طرف سے, اپنی اگلی امت آنے والی امت کی طرف سے قربانی بھی کی ہے ہماری آپ کی طرف سے, تو کتنا بڑا حق بنتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ کم از کم درود شریف تو پڑھا کریں اہتمام کے ساتھ. صلی اللہ علی النبی, صلی اللہ علی النبی الامی, صلی اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ نبی. اور یہ وہ عبادت ہے جو قطعی قبول ہے, جو بندہ درود شریف پڑھے گا اور کوئی عبادت کرے تو اس کی ہو سکتا ہے قبول نہ ہو, لیکن درود شریف ایسی عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ضرور قبول فرماتے ہیں. کیا بات ہے, درود شریف ایسی عبادت ہے, قبول ہی قبول ہے. اسی لیے دعاؤں کے اول اور دعا کے آخر میں درود شریف پڑھ لینا چاہیے. علماء نے لکھا ہے کہ اس سے دعا قبول ہو جاتی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑے کریم ہیں, اول قبول کر لیں, آخر قبول کر لیں اور درمیان کا رد کر دیں یا ان کے کرم سے گھڑی دیں, دعاؤں کی قبولیت کا راز ہے اول آخر درود شریف پڑھ لیں. صلی اللہ علی النبی 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 صلی اللہ علی النبی. دعا کر لیجیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. الہ العالمین, جو کچھ عرض کر دیا محض اپنے فضل سے قبول فرما لے, اس کی غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف فرما دے, مجھ کو بھی عمل کرنے والا بنا دے, میرے گھر والوں کو بھی عمل کرنے والا بنا دے, میرے دوستوں کو, حاضرین و حاضرات کو, اور جہاں تک آواز جا رہی ہے, اور تمام مسلمین و مسلمات کو اللہ عمل والا بنا دے. اے اللہ, ہم سب کو اپنی خاص ولایت سے اے اللہ سرفراز فرما دے, خاص دوستی عطا فرما دے, اخص الخواص میں سے شامل فرما لے. اے اللہ, اپنے اخص الخواص میں ہمیں شامل فرما لے, محض اپنے فضل و کرم سے شامل فرما لے. اور اے اللہ, اپنے اخص الخواص کی اے اللہ جو اعمال ہیں ان کی توفیق ہم سب کو نصیب فرما دے, ہمارے بچے بچے کو نصیب فرما دے, ہم کو, ہمارے گھر والوں کو, ہمارے دوستوں, ہمارے گھر والوں کو, رشتہ داروں کو, اور تمام مسلمین مسلمات کو اللہ جلد فرما کر اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے. ہماری اولادوں کو, ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو بھی اللہ جلد فرما لے اور اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے. اللہ, محشر میں بھی اور جنت میں بھی ہمارے بزرگوں کا ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما دے, بلا استحقاق نصیب فرما دے. اے اللہ, ایک تو ایک جنت کیا کروڑہا کروڑہا جنتیں آپ بنا دیں, ایک کن کے ذریعے آپ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. اے اللہ, ہم سب مسلمانوں کو اللہ جنت نصیب فرما. اے اللہ, بے حساب مغفرت نصیب فرما. ایمان کامل اور اسلام کامل پر خاتمہ نصیب فرما. اے اللہ, ایمان کامل اور اسلام کامل پر جینا اور اسلام ایمان کامل اور اسلام کامل پر مرنا نصیب فرما. اے اللہ, ہم سب کو اپنی خاص دوستی سے سرفراز فرما, خاص تعلق نصیب فرما, خاص نسبت نصیب فرما, اخص الخواص کی نسبت نصیب فرما. اور اے اللہ, ہم سب کو خاتمہ ایمان پر فرما اور نفس و شیطان کے دھوکوں سے ہم سب کی حفاظت فرما. گناہ سے نفرت عطا فرما, نافرمانی سے نفرت عطا فرما. ہم کو شرم و حیا اور غیرت نصیب فرما. آج ہماری بیٹیاں بے پردہ پھر رہی ہیں, ماں باپ کو غیرت نہیں آتی, شوہر کی بیوی جو ہے, عورت جو ہے, بے پردہ پھر رہی ہے, شوہر کو غیرت نہیں آتی, بیٹیاں بے پردہ پھر رہی ہیں, غیرت نہیں آتی. اور کہیں اللہ ماں باپ جو ہے اللہ والے بنے ہوئے ہیں اور اولاد نہیں سنبھل رہی، کہیں اولاد اللہ والی بنی ہے ماں باپ نہیں سنبھل رہے. اے اللہ ہم سب کو سیدھا اور سچا راستہ عطا فرما، شیطانی راستے سے دوزخ کے راستے سے ہم سب کی حفاظت فرما، اور ہم سب کو اے اللہ جنت کا راستہ عطا فرما، اور اللہ ہماری دنیا کی زندگی بھی جنت بنا دے. اللہ دنیا کی زندگی میں بھی راحت سکون اور عافیت نصیب فرما، اور ہماری آخرت میں بھی اللہ ہم کو راحت اور سکون دوام ہمیشہ کا سکون ہم سب کو عطا فرما. دونوں جہان کی خیریں اور بھلائیاں عطا فرما، اور دونوں جہان کے شرور اور فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ جو بھائی بیمار ہیں، بہنیں بیمار ہیں، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. اے اللہ جو محفوظ ہیں ان کو تمام بیماریوں سے اللہ حفاظت نصیب فرما، اور جو بھائی جس پریشانی میں مبتلا ہو بھائی بہن، اے اللہ اس کی پریشانی کو دور فرما، اس کے مسائل کو حل فرما دے، ہم سب کو دین عطا فرما دے. بلا شبہ دین نے ہماری جو ہے عافیت پوشیدہ ہے. اے اللہ ہم کو دین کا راستہ عطا فرما، صراط مستقیم عطا فرما، اپنے انعام یافتہ لوگوں کا راستہ عطا فرما، اور اللہ جو بے روزگار ہیں اپنے کرم سے ان کو آسان حلال اور بابرکت روزی نصیب فرما. اے اللہ ہم سب کو حلال نصیب فرما، حرام سے حفاظت فرما. اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک، واغننا بفضلک عن من سواک. الہ العالمین ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. ہمارے والدین اور جو بھی مسلمان اس دنیا سے چلے گئے، ہمارے رشتہ دار ہوں یا رشتہ دار نہ بھی ہوں، اے اللہ سب کی بے حساب مغفرت فرما دے. اے اللہ سب مسلمانوں کی بے حساب مغفرت مقدر فرما دے. اے اللہ بے حساب مغفرت مقدر فرما دے. اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. اے اللہ میرے مشائخ کو جزائے جزیل عطا فرما، ان کے مرتبے بہت 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 بلند فرما دے. اور اللہ میرے مشائخ کے تمام اہل و عیال اور اولادوں کو اور تمام اہل نسبت کو، اللہ سب کے سب کو خوب صحت اور عافیت دارین فلاح دارین سے نواز دیجئے. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے شرف قبول عطا فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما دے، اور اے کریم جو نہیں مانگ سکے اے کریم وہ بھی عطا فرما دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم، برحمتک یا ارحم الراحمین. کل کو کیا کرنا ہے؟ ہاں ان شاء اللہ تعالیٰ یہ جو اب پرسوں اتوار ہے، تو پچھلے اتوار ہمارا آنا نہیں ہو سکا کیونکہ ہمارے حضرت تشریف لائے ہوئے تھے، اب جو ہے اس اتوار کے بدلے یہ جو اب اتوار آ رہی ہے پرسوں، کیا تاریخ ہے؟ 13 مارچ. 13 مارچ کو ان شاء اللہ تعالیٰ پھر حاضری ہوگی مسجد انصاریہ میں، سامنے جو شریف کالونی میں ہے. عشاء کے بعد بیان ہوگا ان شاء اللہ تعالیٰ. اور میاں کیا کرنا ہے تمہارے یہاں آئندہ؟ ابھی یہ پہلا ہفتہ تو نہیں ہے نا، ایک ہفتہ گزر گیا. تو یہ کریم الدین کے یہاں جو ہمارا بیان ہوتا ہے مہینے کے پہلے ہفتے میں، تو وہ بھی اسی وجہ سے ملتوی ہو گیا تھا، ہمارے حضرت تشریف لائے ہوئے تھے. تو اب ان شاء اللہ تعالیٰ اگلے مہینے ان کے یہاں پہ جیسا معمول ہے ہر مہینے کا پہلا ہفتہ، تو ان شاء اللہ تعالیٰ اگلے مہینے ان کے گھر پہ پہلے ہفتے کے دن حاضری ہوگی ان شاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.